الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، آپ کی خدمت میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور رسالہ جزاء الاعمال تھوڑا تھوڑا پڑھ کر اس کی تشریح کی جا رہی ہے. اب یہ رسالہ ختم ہونے کے قریب ہے. اس کے آخر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان بنایا، خاتمہ. اور اس خاتمے میں دو فصلیں حضرت نے مقرر فرمائی ہیں، پہلی فصل اور دوسری فصل. پہلی فصل میں حضرت نے ایسے اہم نیک اعمال بیان فرمائے ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے اور بھی بہت سے نیک اعمال کے کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. پہلی فصل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے خاص نیک اعمال، اہم نیک اعمال بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی ان پر عمل کرے تو وہ تو ہیں نیک اعمال، ان پر عمل کرنے کی برکت سے اور بھی دوسرے بہت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. اور وہ پانچ اعمال ہیں جن کی تشریح اور تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے. نمبر ایک، نماز با جماعت کا اہتمام کرنا. نماز با جماعت کا اہتمام کرنا، چاہے آدمی گھر میں ہو، چاہے دکان پر ہو، چاہے کارخانے میں ہو، چاہے مل فیکٹری میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے کسی تفریح گاہ میں ہو، جہاں بھی ہو نماز با جماعت کا اہتمام کرے. یہ نماز با جماعت کا اہتمام کرنا اتنا اونچا عمل ہے اور اتنا اہم عمل ہے کہ جو اس کی پابندی کرے گا اس کو اور بھی بہت سے نیک اعمال کی توفیق ہو جائے گی اور بہت سے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی. کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے نمازی کو بے حیائی کے کاموں سے اور گناہ کے کاموں سے بچاتی ہے اور روکتی ہے. اور دوسرا عمل یہ ہے, دوسرا عمل یہ ہے کہ آدمی زیادہ بولنے سے اور زیادہ ملنے جلنے سے پرہیز کرے, کیونکہ زیادہ بولنا بھی بہت سے گناہوں کا ذریعہ ہے. لہذا جب کم بولے گا تو گناہ بھی کم سے کم ہوں گے, بلکہ بہت سے گناہوں سے آدمی بچ جائے گا. ایسے ملنے جلنے سے ہی بہت سے گناہ ہوتے ہیں. جب آدمی بقدر ضرورت ملے گا تو اس کی وجہ سے اور بھی بہت سے گناہوں سے آدمی بچ جائے گا. تو کم بولنا, کم ملنا, جس کا حاصل ہے کہ بقدر ضرورت بولے, بقدر ضرورت ملے, بلا ضرورت نہ ملے, بلا ضرورت نہ بولے, اس کی عادت ڈالے. یہ ایسا نیک عمل ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اور بہت سے اچھے اچھے کاموں کو کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے, اور بہت سے گناہوں سے بچنے کی توفیق آدمی کو مل جاتی ہے. زیادہ بولنے سے, زیادہ ملنے سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کم ملنے اور کم بولنے کی وجہ سے ہزار آفتوں سے آدمی بچ جائے گا, ہزار آفتوں سے آدمی بچ جائے گا. اور تیسرا عمل ہے بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا, بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا, اور وہ بھی نیک صحبت سے حاصل کرنا. متقی, پرہیزگار, اللہ والے, عالم بعمل, علماء کی صحبت میں رہ کر کے آدمی بقدر ضرورت علم حاصل کرے تو علم حاصل کرنے کے بڑے فضائل ہیں, بڑا ثواب ہے. لیکن علم دین حاصل کرنے سے آدمی کو اور بہت سارے دین کی باتوں کا علم ہوگا, اور جب علم ہوگا تو انشاءاللہ ان پہ عمل کی بھی توفیق ہو جائے گی. تو بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا, نماز باجماعت کا اہتمام کرنا, کم ملنا, کم بولنا, یہ تین عمل ہو گئے. چوتھا عمل یہ ہے کہ آدمی محاسبہ و مراقبہ کرنے کا اہتمام کرے. محاسبہ و مراقبہ, مراقبے دو ہیں. ایک مراقبہ تو یہ ہے کہ آدمی یہ سوچا کرے, تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں, اللہ تعالیٰ کو میرے ظاہر کا بھی پتہ ہے, میرے باطن کا بھی پتہ ہے, میرے ہر ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اور میری ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں مجھے دیکھ رہے ہیں, میں ان کے سامنے ہوں. ایک تو یہ مراقبہ ہے, یہ بھی بڑا نافع اور مفید مراقبہ ہے. کوئی کرے تو پتہ چلے, ہم تو کرتے نہیں نا, سنتے ہیں کرتے نہیں الا ماشاء اللہ, جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. اور دوسرا مراقبہ یہ ہے کہ آدمی اپنی موت کو سوچے کہ میں مر رہا ہوں, اور مرنے کے جو مراحل عام طور پر ہم اور آپ روز مرہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے, پھر وہ لا علاج ہو جاتا ہے, پھر بستر پہ لیٹ جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف سے مایوسی ہو جاتی ہے, پھر اتنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ مرنے قریب ہو جاتا ہے, اور پھر اس کی روح نکلنے لگتی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے, پھر اسے غسل دیا جاتا ہے, پھر کفن دیا جاتا ہے, پھر اس کو مشہری میں رکھا جاتا ہے, نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے, پھر اس کو قبرستان لے جایا جاتا ہے, قبر کے اندر اتارا جاتا ہے, قبر کے اندر رکھا جاتا ہے, اور پھر سلیب لگائے جاتے ہیں, پھر مٹی ڈالی جاتی ہے, اور پھر قبر تیار کر دی جاتی ہے, پانی چھڑکا جاتا ہے, اس کے سرانے علیہ الامین سے مفلحون تک پڑھا جاتا ہے, پیروں کی طرف آمنہ رسول سے ختم تک پڑھا جاتا ہے, پھر کچھ دیر میں لوگوں سے چھوڑ کر کے تنہ تنہا اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اب قبر کے اندر میت اکیلی رہتی ہے, منکر نکیر آ جاتے ہیں اور وہ اس سے تین سوال کرتے ہیں, اور اگر وہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے لیے راحت ہی راحت, اگر صحیح جواب نہ دے سکے تو مصیبت ہی مصیبت. یہ سوچے, یہ سب باتیں اپنے بارے میں سوچے, اسے کہتے ہیں موت کا مراقبہ. یہ اتنا پر اثر ہے اور اس قدر نافع اور مفید ہے کہ بیان سے باہر ہے. بس کوئی 40 دن کر کے دیکھ لے, پہلا مراقبہ بھی 40 دن کرے اور دونوں مراقبے ساتھ بھی کر سکتا ہے. روزانہ سویرے یا جس وقت فرصت ہو تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے ذہن ادھر ادھر کے خیالات سے خالی کر کے دونوں مراقبے کر لیا کرے. اب جس کو صبح سہولت ہے وہ صبح کر لے, جس کو دوپہر کو سہولت ہو دوپہر کو کر لے, جس کو شام میں سہولت ہو شام میں. فرصت کا وقت ہونا چاہیے, کوئی اہم کام ذہن پہ سوار نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ مراقبہ صحیح نہیں ہوگا. جس وقت ذہن بالکل خالی ہو اور آسانی سے آدمی اپنے ذہن کو خالی کر سکے اور پھر کر کے پھر مراقبہ کرے, یہ دونوں مراقبے انتہائی مفید, اصلاح کے اندر زبردست معین اور مددگار. اس سے ظاہر کی بھی اصلاح ہوتی ہے, باطن کی بھی اصلاح ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا تعلق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. بس سمجھو جو کرے وہ پائے, ایسا ہے. یہ ہو گیا مراقبہ. دوسرا ہے محاسبہ. دونوں مراقبوں کا حاصل یہ ہے کہ بھائی آدمی گناہوں سے بچے اور نیک کام کرے, یہ دونوں کا حاصل ہے. اور دونوں مراقبوں سے الحمدللہ یہ بات بہت اچھی طرح حاصل ہوتی ہے, لیکن مراقبہ پابندی سے کرنا ضروری ہے اور روزانہ کرنا ضروری ہے اور کم از کم 40 دن کرنا ضروری ہے, تب یہ فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ. تو جو کرے گا وہ پائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر روزانہ رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کرے, چاہے جلدی سوئے یا دیر سے سوئے, لیکن یہ ناغا نہیں کرے. بہتر ہے کہ سونے سے پہلے ایسے وقت میں کر لے کہ ایسا نہ ہو محاسبہ کرتے کرتے سو جائے. جو سویا وہ کھویا, تو وہ محاسبہ کیا رہے گا, وہ تو سو گیا, سونے والا تو کچھ بھی نہیں, تو جاگتا رہے. بیداری کی حالت میں, دل دماغ کے بیدار ہونے کی حالت میں محاسبہ کرے اور 5 منٹ کرے بس, کہ میں نے سویرے کیا مراقبہ کیا تھا, سویرے میں نے اپنے مرنے کے بارے میں کیا سوچا تھا, پھر میں نے دن بھر دن کو کیسے گزارا, آیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارا یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارا, کون کون سے نیک کام مجھ سے ہوئے, کون کون سے نیک اعمال میرے سے نہیں ہوئے, کون کون سے گناہ مجھ سے ہو گئے, کن کن گناہوں سے میں نے توبہ نہیں کی. اب توبہ بھی کر لے اور عہد بھی کر لے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کل سے پھر دوبارہ میں نئے جذبے کے ساتھ دن گزاروں گا اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ کر انجام دوں گا اور جتنے بھی گناہ ان سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا, کر غلطی ہو گئی تو توبہ کر لوں گا. یہ ہے محاسبہ. بس یہ مراقبہ اور محاسبہ, بس سمجھو یہ تزکیہ باطن اور اصلاح باطن کے لیے گر ہیں, یہ دو گر ہیں جو حضرت نے بیان فرمائے. اللہ حضرت نے ہمیں مفت میں بیان کر دیے, ورنہ یہ چیزیں بزرگوں کے پاس برسوں مجاہدے کرنے کے بعد ملا کرتی تھی, اس لیے ان میں قدر بھی زیادہ ہوتی تھی. ہمیں تو مل رہی ہیں مفت میں, ہماری تو کوئی محنت اس میں ہوئی نہیں اور کوئی ہماری کوشش اس میں ہوئی نہیں, اس لیے شاید ہمارے دلوں میں اس کی اتنی قدر نہ ہو جیسی ہونی چاہیے. لیکن ہے یہ ایسا عمل کہ خود بھی یہ نیک عمل ہے اور اس سے بہت سارے نیک اعمال کرنے کا دروازہ کھلتا ہے, توفیق ہوتی ہے اور بہت سے گناہوں سے آدمی پرہیز کرنے لگتا ہے اور بچنے لگتا ہے. اور یہی ہمارے دین و ایمان کا مطالبہ ہے ہمارے سے, اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اور پانچواں عمل یہ ہے, پانچواں عمل حضرت نے یہ بیان فرمایا پہلی فصل میں کہ ہر مسلمان مرد عورت توبہ استغفار کرنے کی عادت ڈالے, صبح شام توبہ استغفار کرتا, استغفار کی تسبیحات بھی پڑھے اور سچی توبہ کرنے کی بھی عادت ڈالے. اب چاہے ہر نماز کے بعد جب دعا مانگے اسی میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ ہر قسم گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے, یا یوں ہی کہہ لے 3 دفعہ دعا کے دفعہ اللہم استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, یا یوں کہہ لے اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور نیت کر لے کہ میں اپنے کبیرہ صغیرہ ہر قسم کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. تو یہ ایسا زبردست عمل ہے کہ اس کے کرنے سے 70 برس کا کافر بھی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. تو جو مسلمان ہے وہ کیوں نہیں گناہوں سے پاک ہوگا؟ تو جتنے گناہ ہو گئے ہیں سچی توبہ کرنے سے سارے معاف ہو جاتے ہیں. تو ان کا حاصل اس توبہ استغفار کا حاصل ہے سچی توبہ کرنا. تو یہ پانچ عمل حضرت نے خاتمے کی پہلی فصل میں بیان فرمایا. تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں, آج بھی بقدر ضرورت تفصیل میں نے کر دی. اس لیے کی ہے کہ ہمارا مقصد یہاں پر کوئی واضح تقریر نہیں ہے, خطاب نہیں ہے, کوئی لچھے دار تقریر نہیں ہے, بلکہ اپنی اصلاح ہے. اپنی اصلاح کے لیے اگر ایک بات کو دو دفعہ بھی کہہ دیا جائے, تین دفعہ بھی کہہ دیا جائے, تو فائدے سے خالی نہیں ہے. آج جو ہے دوسری فصل شروع ہوگی, آج سے دوسری فصل شروع ہوگی ان شاء اللہ تعالی. دوسری فصل میں حضرت نے چھ گناہوں کا ذکر فرمایا. دوسری فصل میں حضرت نے چھ بڑے بڑے گناہوں کو ذکر فرمایا ہے, اور وہ گناہ ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بچے گا تو اور بھی بہت سارے گناہوں سے وہ بچنے والا ہو جائے گا, اور اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ دوسرے بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی. اس لیے اس فصل میں جو گناہ بیان ہونے والے ہیں وہ انتہائی قابل توجہ ہیں. ہم سب کو پورے ہوش گوش کے ساتھ اور بھرپور توجہ کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ انہیں سننا چاہیے کہ ان شاء اللہ تعالی ہم ان گناہوں سے تو ضرور ہی بچیں گے. اور اسی غرض سے حضرت نے ان کو دوسری فصل میں بیان فرمایا کہ جو ان چھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا وہ بہت سارے دوسرے گناہوں سے بھی بچنے والا ہو جائے گا. تو بہت بڑا فائدہ یہ. بھئی ہمارے ایمان کے ہم سے دو ہی مطالبے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ اس کے برابر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہمیں سلامتی کے ساتھ قبر تک لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ تو بچا بچا کر کسی طرح اپنا ایمان قبر تک لے جا, بس پھر جیت ہی جیت ہے, جیت ہی جیت ہے. یعنی کسی طرح تو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جا, بس پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے اور مغفرت ہی مغفرت ہے, بخشش ہی بخشش ہے, اور انشاءاللہ بالآخر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت تیرا ٹھکانہ ہے, جہاں اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہوگی, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی ہوگی, اور جنت کی انگنت اور بے شمار نعمتیں بھی ہوں گی. تو اس لیے جیت ہی جیت ہے, وہاں ہار نہیں ہے. تو یہ ایمان کسی طریقے سے قبر تک چلا جائے, یعنی خاتمہ ایمان پر ہو جائے, تو ایمان بہت بڑی نعمت ہے. اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے, اور شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. ہم لوگوں کے اندر یہ بھی بہت ہی خرابی ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر نعمتیں اللہ پاک نے ہم کو دے رکھی ہیں, دین کی بھی, دنیا کی بھی, ظاہر کی بھی, باطن کی بھی, شکر کرنے کی عادت نہیں. صرف ایمان ہی اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری زندگی آدمی اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر شکر ادا کرے تو شکر اس کا ادا نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتیں اسی کی بدولت ہیں, ساری مغفرتیں اسی کی بدولت ہیں, ساری رعایتیں اسی کی بدولت ہیں. دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جو جو نعمتیں ہیں وہ سب اسی کی بدولت ہیں. جس کے اندر ایمان نہیں ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں, وہ ان ساری رعایتوں سے, ساری مغفرتوں سے اور رحمتوں سے محروم اور سخت محروم ہے. اللہ بچائے. مدینہ طیبہ کے اندر ایک بزرگ تھے صوفی اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بندے نے الحمدللہ بچپن میں بھی ان کی زیارت کی, پھر درمیانی عمر میں بھی ان کی زیارت کی, آخر عمر میں بھی الحمدللہ ان سے ان کی زیارت کی, بارہا ان سے ان کی, اب وہ وفات پا چکے ہیں اور جنت البقیع میں آرام فرمائے. اور ہمارے سارے اکابر جو حج عمرے کے لیے تشریف جاتے تھے ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. تو میں بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا. آخر میں سکھر کے ایک بزرگ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سکھر سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہ بھی ہفتے میں ایک مرتبہ حضرت صوفی اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو جایا کرتے تھے. ان کے ساتھ بھی الحمدللہ مجھے جانے کی سعادت ملی, اور ان کے علاوہ ویسے بھی الحمدللہ ان کی خدمت میں جانا نصیب ہوا. ان کی دو باتیں عجیب و غریب ہیں جو یاد رکھنے کی ہیں, سبق لینے کی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ وہ صاحب خدمت تھے. مدینہ منورہ کے اندر جو بھی مدینہ منورہ کے اندر آتا تھا اس کی خدمت پر مامور تھے. ان کی ایک بلڈنگ تھی, اس بلڈنگ کے اندر وہ خدمت کرتے تھے. خدمت یہ کرتے تھے جو بھی آتا تھا دال چاول کھلاتے تھے, جو بھی ان سے ملنے آتا یا جو بھی ان کی اس بلڈنگ کے اندر آتا تو وہ کہتے تھے کہ دال چاول کھا کے جانی پڑے گی, جو آتا دال چاول کھلاتے تھے, بس اس خدمت پہ مقرر تھے. اور دال چاول ان کے اتنے لذیذ کہ قورمہ بریانی بھی شرما جائے, قورمہ بریانی بھی اس کے آیا کچھ نہیں. تو ایک دن میں نے ان سے عرض کیا, حضرت آپ کے دال چاول میں ایسا ذائقہ ہے اور ایسا مزہ ہے کہ قورمہ بریانی کے اندر بھی ایسا مزہ نہیں آتا, کیا وجہ ہے حضرت؟ فرمایا میں اس میں ساری چیزیں مدینے کی ڈالتا ہوں, مسالے بھی مدینے کے ڈالتا ہوں, جو کچھ بھی ڈالتا ہوں سب مدینے کی ڈالتا ہوں, تو مدینہ تو سراپا ذائقہ ہے, تو اس سے جو دال تیار ہوگی اس کے ذائقہ کیا ٹھکانا. اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کا خلوص اس کے اندر شامل ہوتا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے آپ کو خادم بنائے ہوئے تھے کہ مدینہ منورہ میں جو بھی آئے گا وہ سب حضور کے مہمان ہیں, اور جب حضور کے مہمان ہیں تو میں ان کا خادم ہوں. اس لیے جو بھی حضرت کے پاس جاتا دال چاول کھلاتے تھے, نہیں کھاتا تو ناراض ہوتے تھے. تو میں تو عرض کرتا تھا حضرت اس وقت تو بھوک نہیں ہے, پارسل کر دیجیے, وہ اس پہ بھی خوش ہو جاتے تھے. تو میں اپنے گھر لے جا کے کھا لیتا, تو وہیں کھانا تو ضروری نہیں, دال چاول کھانا ضروری ہے, اب چاہے وہاں کھاؤ چاہے کمرے میں جا کر کھاؤ, تو میں پارسل کروا لیا کرتا تھا. لیکن ان کی یہ خدمت تھی, عجیب و غریب تھی, وہ تو جو بھی جائے گا وہ دال چاول کھانی پڑے گی اس کو. جیسا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے اکابر میں سے ہیں, بزرگ ہیں, اور ان کا قہوہ پلانا ضروری تھا, جو بھی جاتا قہوہ ضرور پینا پڑتا تھا اس کو, نہیں پیتے تو وہ خفا اور ناراض ہوتے تھے. تو قہوہ پینا تو زیادہ مشکل ہے نہیں, دال چاول کھانا کسی کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بزرگوں نے اپنے اپنے ذمے اپنی اپنی سہولت سے خدمت اپنے ذمے لے رکھی تھی کہ بھائی ہم لوگ مدینے میں ہیں تو حضور کے خادم ہیں اور حضور کے مہمانوں کے خادم ہیں, لہذا آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق ان کی خدمت کیا کرتے تھے. تو ایک عجیب و غریب بات یہ تھی کہ حضرت صوفی اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دال چاول کھلایا کرتے تھے. دوسری عجیب و غریب بات یہ تھی کہ وہ ہاتھ میں دو تسبیح لے کے رکھتے تھے, دونوں ہاتھ میں ایک تسبیح, ایک سو دانے والی اور ایک معلوم نہیں کتنی تھی, وہ بڑی لمبی تسبیح تھی ان کی, میں ہزار تسبیح ہوگی وہ. تو وہ جناب سو دانے جب ہو جاتے تو ایک دانہ دوسری تسبیح کا گراتے تھے اور درود شریف پڑھتے رہتے, بس جب بات کرنی ہوتی بات کرتے اور نہیں تو بس وہ تسبیح پڑھتے رہتے تھے, بس وہ یوں ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتے رہتے تھے, جب وہ پوری ہو جاتی تو پھر دوسری تسبیح کا ایک دانہ گرا دیتے تھے, بس وہ یہی کرتے رہتے تھے. ٹیلی فون آ جاتا تھا, ٹیلی فون کا جواب. اب یہ ہے دیکھو, بقد روت بولنا بقد روت ملنا, ہماری طرح منہ پھٹ نہیں تھے وہ کہ بس بول رہے ہیں تو بول رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں, ہانک رہے ہیں ادھر ادھر کی, ایسی کوئی بات نہیں. ہم بھی عمل کرنا چاہیں تو اس پہ کر سکتے, وہ عمل کرتے تھے, اس لیے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج جنت البقیع کی مٹی اللہ نے ان کو نصیب فرما دی, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے طفیل نصیب فرما دے. تو یہ دو باتیں ان کے عجیب تھیں. ایک دفعہ انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی, میں ان کی خدمت میں موجود تھا. فرمایا میں ایک بزرگ کی خدمت میں گیا, تو انہوں نے عجیب بات کہی, میں نے اسی وقت عمل کر لیا. تو میں نے بھی سوچا کہ جیسے حضرت مجھے سنائیں گے میں بھی عمل کروں گا. کہتے ہوئے انہیں خدمت میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ایمان ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ اور اس کے ڈاکو بہت ہیں. اس ایمان کو چھیننے والے بہت ہیں, جن کو ڈاکو کہتے ہیں, چور ڈاکو بہت ہیں. وہ ہمارا نفس بھی ہمارا ڈاکو ہے اور چور ہے, شیطان بھی ہمارا ڈاکو ہے اور چور ہے, کافرانہ ماحول بھی ہمارا دشمن اور ڈاکو اور چور ہے. یہ سب ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. ان کی ان سب کی کوشش یہ کسی طریقے سے مرنے سے پہلے پہلے مسلمان کا ایمان نکالو, کسی طرح اس کا ایمان اس کے ساتھ قبر میں جانے نہ پائے. رات دن وہ اس کے لیے مکاری کرتے رہتے ہیں, منصوبے بناتے رہتے ہیں, تدبیریں کرتے رہتے ہیں اور فریب دیتے رہتے ہیں. کسی طریقے سے وہ صاحب ایمان کا ایمان نکالنا چاہتے ہیں. تو ایمان کے ڈاکو بہت ہیں, سارے کافر ہمارے دشمن ہیں, شیطان ہمارا دشمن ہے, نفس ہمارا دشمن ہے. تو یہ اس کے ڈاکو بہت ہیں, کیونکہ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کے ڈاکو بھی اسی حساب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے, اس لیے اس کے ڈاکو بھی بہت زیادہ ہیں. تو بھائی میں نے سوچا کہ یہ اتنی بڑی دولت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے, تو اس کی حفاظت کا کوئی انتظام ہونا چاہیے. تو میرے ذہن میں تو یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی حافظ نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نگہبان نہیں ہو سکتا, نگران نہیں ہو سکتا, اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر وہ قادر نہیں ہو سکتا. لہذا ایسا کرو, یہ ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس امانت رکھوا دو. جیسے دنیا میں لوگ اپنے ہیرے جواہرات اور اپنے ڈالر اور سونا چاندی بینک کے لاکر میں رکھ دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بالکل محفوظ جگہ ہے, بس یہاں سے کوئی چوری نہیں کر سکے گا. تو لاکر تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو غیر محفوظ ہے بالکل. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں اور حافظ اور نگہبان ہیں, حفیظ ہیں, اور ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر وہ قادر ہیں اور سب سے بڑھ کر وہ امین ہیں. تینوں صفتیں اللہ تعالیٰ کے اندر بدرج اتم ہیں. انسانوں کے اندر اگر یہ صفات ہیں تو اس کا پرتو ہے, اس کا عکس ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑے قادر بھی ہیں, اللہ تعالیٰ سب سے بڑے حافظ بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر امین بھی ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ایمان دینا چاہیے. لہذا وہ بزرگ کہنے لگا کہ مجھے انہوں نے بتلایا کہ بھائی میں نے تو اپنا ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس رکھوا دیا, کہ اللہ یہ میں اپنی امانت آپ کے پاس رکھواتا ہوں, یعنی آپ کی حفاظت میں دیتا ہوں, جب میں مرنے لگوں تو یا اللہ یہ میری امانت مجھے دے دے گا تاکہ میں ایمان لے کر کے قبر میں آرام سے چلا جاؤں. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی امین نہیں ہے, جب میں مانگوں گا تو اسی ہو تو وہ امانت ادا کر دیں گے, یعنی میری ایمان کی حفاظت فرمائیں گے اور خاتمہ میرا ایمان پہ فرما دیں گے. حدیث میں یہ دعا ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی, اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی, جو حضور نے اپنے انتقال کے وقت ارشاد فرمائے تھے. اللہم اغفر لی و یا اللہ میری مغفرت فرما, رحم فرما, اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دیجیے, یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی و خوش ہوں. تو ان بزرگ نے مجھے یہ بتایا کہ بھائی میں نے تو اپنی ایمان کی دولت کو اللہ تعالیٰ کے پاس رکھوا دیا ہے, ان کی امانت میں ان کے پاس امانت رکھوا دیا ہے, بس اب میں بے فکر ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کروائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ بھی رکھیں گے اور اس کو انشاءاللہ بڑھائیں گے بھی. تو حضرت صوفی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنا کر فرمایا بھائی میں نے تو ایسے ہی کر لیا جیسے انہوں نے کیا تھا. تو میں نے بیٹھے بیٹھے دل میں کر لیا کہ یا اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما, آپ لوگ بھی یہی عمل کر لو. یا اللہ ہم اپنا ایمان آپ کی حفاظت میں دیتے ہیں, کہ ہمارا یہ ایمان جو ہے یہ آپ ہی نے دیا ہے, اور یہ ایسی دولت آپ نے دی ہے کہ اس کے برابر کوئی دولت نہ دنیا میں نہ آخرت میں, لہٰذا یہ ہم اس کے ڈاکو بہت ہیں, ان سے حفاظت کرنے کے لیے کوئی ہم سے یہ نعمت چھین نہ لے, کوئی ہماری یہ نعمت ہمارے دل سے نکال نہ لے, जिसकी तरफ चारों तरफ जिसके लिए चारों तरफ लोग दुश्मन जो हैं वो सब नजरें गाड़े हुए हैं और मंसूबे बना रहे हैं। या अल्लाह आपकी हिफाजत में देता हूँ, आप अपने पास रखिए, आप सबसे बड़े हाफिज भी हैं, सबसे बड़े कादिर भी हैं, सबसे बड़े अमीन भी हैं, सबसे बढ़कर अमीन भी हैं, लिहाजा जब मैं मरने लगूँ तो या अल्लाह ये मेरी अमानत मुझे अता फरमा देना ताकि मैं साथ ईमान के दुनिया से जाऊँ। तो हज़रत सूफ़ी असलम साहब रहमतुल्लाह फरमा, मैंने तो उनसे सुना तो मैंने उसी वक्त ही अमल कर लिया। ये है याद रखने की चीज़, और यह है जिस पर फिल फौर हम सबको अमल करना चाहिए और फिर उसके तकाजे पूरे करने चाहिए। सिर्फ इतना ही करना काफ़ी नहीं है बल्कि इसके बाद इस ईमान के जो तकाजे हैं वो पूरे करूँ, क्योंकि ईमान के तकाजे पूरे करना भी इसकी हिफाजत है, और न सिर्फ हिफाजत है बल्कि उसमें इजाफा इससे होता है, इसमें इससे इजाफा होता है। वो ये कि जितने भी गुनाह उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करे, गलती हो जाए तौबा करता रहे, एक तो ये काम कर। अब सुबह शाम तक गुनाह के मौके सबके सामने आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, तो हत्ता इम्कान तो हर गुनाह से बचने की कोशिश करता रहे आदमी, लेकिन इंसान है, खता का पुतला है, लिहाजा गलती हो जाए तो उसी वक्त ताखीर ना करे, बैठा है तो बैठे बैठे तौबा कर ले, चल रहा है तो चल चलते तौबा कर ले, लेटा हुआ है तो लेटे लेटे तौबा कर ले, मस्जिद में तो तौबा कर ले, घर में तो तौबा कर ले, जहाँ भी हो जहाँ गुनाह हुआ और बिला ताखीर तौबा की। एक तो तौबा करता रहे यानी गुनाहों से बचे, असल चीज़ ये है। दूसरे मौका व मौका अल्लाह ताला का कोई ना कोई हुक्म आदमी के सामने आता ही रहता है, जैसे दिन में 5 मरतबा तो हम सबको नमाज पढ़ने का मौका सामने आता ही है, तो नमाज पढ़ने का मौका आ जाए तो बस सब छोड़ छाड़ के नमाज पढ़ें, दुनिया के सारे काम छोड़ दें और छोड़ करके फौरन सुन्नत के मुताबिक इस्तंजा करें, सुन्नत के मुताबिक वुज़ू का अहतमाम करें, फिर सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने का अहतमाम करें। ऐसी और नेकाम अला के जैसे वालदे खिदमत में जंग गए तो भैया वालदा की खिदमत, वालदे की खिदमत फ़र्ज़ है, उनका दिल खुश करना फ़र्ज़ है, उनकी खिदमत हसब इस्तेआत फ़र्ज़ है। घर में गए बीवी बच्चे हैं तो उनके हुकूक़ की अदायगी फ़र्ज़ वाजिब है, उसको अदा करें। किसी मुसलमान से मुलाकात हो गई तो खंदा पेशानी के साथ उससे मिले, सलाम करे, वो सलाम करे तो जवाब दे। ये हैं देखो जो रोज़मर्रा ये नेक काम हमारे सामने आते रहते हैं, बस उनको करते ही रहे, कहीं गफलत हो जाए, लापरवाही हो जाए तो फौरन तौबा करे, फिर दोबारा ताज़ा दम हो जाए। ये हैं ईमान के तकाज़े। इन ईमान के तकाज़ों को पूरा करने से इंसान का ईमान नहायत मजबूत होता है, नहायत कवी होता है और तरक्की करता है, बढ़ता है, इसमें इजाफा होता है। और नेक सोबतों से भी यही होता है कि जब आदमी किसी नेक सोबत में बैठता है और नेक लोगों के पास बैठता है तो नेक सोबत में और नेक लोगों के पास बैठने से भी ईमान के अंदर इजाफा होता है, उससे भी ईमान कवी होता है, मजबूत होता है। बल्कि हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब शैतान मरदूद हो गया तो उसने कसम खा ली कि अब मैं मरते दम तक, और मरेगा तो है नहीं वो, इसलिए उसने पहले अल्लाह ताला से ये दुआ कबूल करवा ली कि मुझे क़यामत तक ज़िंदा रहने की मोहलत दे दीजिए, रब्बी अंज़िरनी ला यौम युबासून, या अल्लाह मुझे क़यामत तक ज़िंदा रहने की इजाज़त दे दीजिए। क़ाल फ़इन्नका मिनल मुंज़रीन, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसको क़यामत ज़िंदा रहने की इजाज़त दे दिया, वो क़यामत ज़िंदा है, मरेगा नहीं। फिर उसने यह कसम खाई कि अब मैं औलाद आदम को छोड़ूंगा नहीं, इनकी वजह से मैं मरदूद हुआ, आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मरदूद हुआ हूँ, लिहाजा अब आदम अलैहिस्सलाम को तो मैं बहका नहीं सकता, उसकी औलाद को नहीं छोड़ूंगा, और हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो रात दिन शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ है और हमें गुमराह करना चाहता है, बहकाना चाहता है, भटकाना चाहता है, गुनाह करवाना चाहता है, नेक काम छुड़वाना चाहता है। वो करवाता भी रहता है, कभी उसका दांव चल जाता है, कभी नहीं चलता, कभी चलता है, कभी मगर वो अपनी ड्यूटी का पक्का है, हम कच्चे वो पक्का, हम सुस्ती करते हैं वो चुस्ती करता है, वो रात दिन एक करके हमें बहकाने की कोशिश करते रहता है, हम परवाह नहीं करते, अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए। तो उसने ये कहा है कि मैं अब इन सबको गुमराह करूँगा सबको, और इन सबको मैं दोज़ख में डलवाऊँगा, الا عبادہ کا منہ المخلصین، لیکن جو آپ کے نیک اور مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا داؤں نہیں چلے گا اور میرے منصوبے ان کے اوپر اثر نہیں کر پائیں گے، میں وہاں فیل ہو جاؤں گا اور ناکام ہو جاؤں گا، پہلے وہ کہہ چکا ہے. تو صالحین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، اولیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، علماء ربانی کے ساتھ، متقی پرہیزگار باعمل علماء صلحاء کی صحبت میں رہیں. صحبت میں رہنے سے بھی حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آج یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ نیک صحبت اختیار کرنا فرض عین ہے. اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ تو جو کچھ فرماتے تھے دلیل سے فرماتے تھے، تو فرمایا دلیل یہ کہ ایمان کی حفاظت فرض عین ہے، لہذا جو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا وہ بھی فرض عین ہوگا. ایمان کی حفاظت فرض عین ہے، اور جس ذریعے سے ایمان کی حفاظت ہوگی وہ بھی فرض عین ہوگا، اور وہ ہے صحبت اولیاء، نیک لوگوں کی صحبت. لہذا نیک لوگوں کی صحبت وہ حضرت فرماتے ہیں، حضرت کا فتویٰ ہے کہ نیک صحبت اختیار کرنا فرض عین ہے، اس لیے کہ ایمان کی حفاظت فرض عین ہے، اور ایمان کی حفاظت نیک صحبت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور شیطان نے بھی کہہ دیا کہ جو آپ کے نیک، یا اللہ آپ کے نیک بندے ہوں گے میرا داؤں ان کے اوپر نہیں چلے گا، میں ان کو نہیں بہکا سکوں گا. تو یہ نیک صحبت اتنی اہم ہے کہ اس کی وجہ سے ایمان کی حفاظت رہتی ہے. اب دیکھو نا، حضرت صوفی اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو نقطہ معلوم ہوا ہے وہ صحبت ہی سے تو معلوم ہوا، ان کو کسی اور بزرگ سے ملا اور مجھے ان کی صحبت سے ملا. تو یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ ایمان کی حفاظت کے گر جانتے ہیں. اور گر کیا ہے؟ تقوی. ایمان کی حفاظت گر ہے تقوی. اور یہ اہل تقوی جو ہوتے ہیں وہ تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان ان کا بال بھی نہیں ہلا سکتا، شیطان ان کا بال بھی نہیں ہلا سکتا، جس کے نتیجے میں جو ان کے پاس بیٹھتا کم سے کم اس کا ایمان محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی. ادنا درجہ تو یہ ہے کہ ایمان محفوظ، اور اگر مزید کوشش کرے گا اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے مزید عمل کرنے کی کوشش کرے گا، نیک بننے کی کوشش کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اور بھی اس کے درجات بلند فرما دیں گے. اب دیکھو، نیک صحبت کی وجہ سے ایمان کی حفاظت کا واقعہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، پورا ایک سلسلہ ان سے وابستہ ہے، قادریہ، سلسلہ قادریہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جاری و ساری. چار سلسلے ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ چار سلسلے ہیں جو ایمان کی پرورش کرتے ہیں اور ظاہر و باطن کی اصلاح فرماتے ہیں اور تعلق مع اللہ انسان کے باطن میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پورا ایک سلسلہ ہے، سلسلہ قادریہ. ان کا یہ واقعہ جو ان کے صاحبزادے نے ان کے زندگی کے احوال میں تحریر فرمایا ہے، یا اونٹ پر یا گدھے گھوڑے کے اوپر ہوتا تھا، عموماً لوگ پیدل ہی سفر کر لیا کرتے تھے. تو حضرت پیدل سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے ایک جنگل میں پہنچے. وہ جنگل اتنا گھنا تھا اور اتنا گہرا تھا کہ دوپہر کو بھی وہاں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور درخت اتنے اوپر تلے تھے کہ سورج کی روشنی اندر نہیں آ رہی تھی، اور جب سورج کی روشنی نہیں آئے گی تو اندھیرا ہی ہوگا. تو فرمایا کہ جب میں وہاں اندھیرے جنگل میں پہنچا تو مجھے بڑا ڈر لگا، اور ڈر کر کے میں بہت ہی احتیاط سے چل رہا کہ ایسا نہ میں بھٹک نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو میں کسی چیز سے ٹھوکر کھا کے گر پڑوں، زخمی ہو جاؤں. تو میں بہت ہی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا کہ اچانک چاروں طرف روشنی پھیل گئی، جیسے کسی نے 1000 وولٹ کا بلب جلا دیا، کونا کونا جنگل کا روشن ہو گیا. میں بڑا ہکا بکا رہ گیا کہ اللہ یہ کہ روشنی کہاں سے آ گئی، ابھی تو تھوڑی آئی مشکل تھا، اب یہ اچانک کیسے روشنی ہو گئی. ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس میں سے آواز بھی آنے لگی، اور آواز یہ آئی کہ عبد القادر میں تمہارا خدا بول رہا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں اور میں بول رہا ہوں، تم سے, اور یہ کہ تم نے میری بڑی عبادت کی ہے اور میری بڑی تابے داری کی ہے اور بڑی تم نے میری یاد کی ہے, میں تم سے خوش ہوں, لہذا آپ مزید عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. میں سمجھ گیا کہ پٹھا شیطان بول رہا ہے, اور کوئی شیطان نہیں ہے کم وقت. جب کسی نبی و پیغمبر سے مرتے دم تک کوئی عبادت معاف نہیں ہوئی تو میں کون ہوتا ہوں کہ آج مجھے نماز سے بھی چھٹی مل رہی ہے, روزے سے بھی چھٹی مل رہی ہے, گناہوں سے بھی چھٹی مل رہی ہے کہ جو چاہوں کروں آرام کروں. تو میں سمجھ گیا کہ اور کوئی نہیں, یہ شیطانی ہے. تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا, اور یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے نا, یہ تعوذ ہے اور اس سے شیطان بھاگتا ہے. اور واقعی بھاگا. جیسے میں نے اعوذ باللہ پڑھی, وہ شیطان جو ہے اس بھاگا اسی روشنی میں سے. وہ روشنی تو غائب ہو گئی, دوبارہ اندھیرا آ گیا, اور وہاں سے شیطان نکل کے بھاگا. اور اس نے یہ کہا کہ اے عبد القادر, آج تک میں نے اس مقام پر آپ سے پہلے 70 عابدوں کو اسی مکر کے ذریعے بیراہ کیا ہے اور گمراہ کیا ہے. وہ سمجھے کہ سچ مچ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جب عبادت معاف کر رہے ہیں تو بس معاف, لہذا وہ سب عبادت چھوڑ کے بس آرام کرنے میں لگ گئے, بستر کھولا اور لیٹ گئے. نہ نماز ان کا تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. تم پہلے بھائی, پہلے شخص ہو. اب دیکھو آگے بھی اس کا داؤں دیکھو, تم پہلے شخص ہو کہ تم کو تمہارے علم نے بچا لیا. تو حضرت پھر سمجھے, کہا مردود میرے علم نے مجھے کیا بچا لیا, تیرے پاس علم کم تھا کیا, تیرے علم نے تجھے نہیں بچایا, مجھے کیا بچائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بچا لیا, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھ کو تیرے مکر سے بچایا, میرا علم مجھے کیا بچائے گا. تو یہ جو حضرت نے جواب دیا, یہ ہے عارفانہ جواب. یہ نصیب ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے, نہ کتابوں سے, نہ بازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. کتابوں میں یہ جواب نہیں ملتا ہے کہ ایسے موقع پہ یہ جواب دے دینا, یہ اہل اللہ کی صحبت سے ملتا ہے. تو دیکھو اہل اللہ کی صحبت یافتہ تھے وہ, نہ صرف صحبت یافتہ تھے بلکہ وہ جناب صوفیہ کرام بنانے والے تھے, اولیاء اللہ تیار کرنے والے تھے. وہ تو ولی گر تھے, وہ تو خود بھی ولی تھے اور ولی بنانے والے تھے وہ. تو اللہ نے ان کے دل میں یہ جواب ڈالا کہ بھائی اللہ نے اپنے فضل سے مجھے تیرے مکر سے بچا لیا, ورنہ میرا علم مجھے کیا بچا سکتا تھا, کوئی نہیں بچا سکتا. ہزاروں علماء موجود ہیں, ان کا علم ان کو گناہوں سے نہیں روکتا, ان کا علم ان کو نیک کاموں کی طرف متوجہ نہیں کرتا. تو علم کیا, علم تو جب نافع, علم جب نافع ہے جب اس پر عمل کیا جائے, عمل نہ کیا جائے تو بھی نافع نہیں ہوتا. تو بھی دیکھو صحبت سے اس طرح ایمان بچتا ہے آدمی کا. ہر شیخ عبد القادر جیلانی 70 عابدوں کے مقابلے میں اس گمراہی سے بچ گئے اور شیطان کے مکر سے محفوظ ہو گئے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ نیک صحبت میں اپنے آپ کو رکھو. تو بھائی نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے, اپنا ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس رکھوانا چاہیے, اس کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے, اور تقاضوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ منگل سے دوسری فصل کے یہ 6 گنا ان شاء اللہ ترتیب وار بیان کرنے شروع کریں گے. اللہ بس ذہن بنا لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, جیسے جیسے جو جو گناہ ہم سنتے جائیں گے بس پھر بچتے ہی جائیں گے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. واہ خدا. www.dasqur'an.com